نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ میں نے 15ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور آج یہی دل میں آیا کہ آپ کے سامنے وہ موضوع بدل کر یہ موضوع لے لوں جو اس آیت کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ ہماری اور ہمارے معاشرے کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. اور یہ آیت گویا تنبیہ ہے ہمارے لیے، اور خبردار کرنا ہے کہ اپنی اس موجودہ حالت کو چھوڑ کر اور دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اور باز آ جاؤ ان باتوں سے کہ جن کے اندر مبتلا، ورنہ بڑے اندیشے ہیں، بڑے خطرات ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے اپنے عذاب کے نازل کرنے کا قانون بتایا ہے کہ ہمارا قانون اور ہمارا طریقہ اب سے نہیں، بلکہ جب سے انسان دنیا میں آیا اس وقت سے یہ ہے کہ ہم عذاب اس وقت نازل کرتے ہیں کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں. اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور میری اس بات کو اللہ تعالیٰ پورا نہ فرمائے، تقریباً وہی حالات آج پائے جا رہے ہیں. اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے اس کے مطابق تو عمل ہوتا ہے، کوئی بھی جو اس نے قانون مقرر فرما دیا ہے اس کے قانون میں تبدیلی ہوتی نہیں، اس قانون کو اپنے اوپر نافذ کرانا یا نہ کرانا یہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر بندے سیدھے سیدھے رہیں قانون نافذ نہ ہوگا، اور اگر دوسرا راستہ اختیار کریں گمراہیوں والا اور نافرمانیوں والا، تو پھر قانون کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. دنیا میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جب تک لوگ سیدھے رہتے ہیں قانون نہیں آتا، لیکن جب حکم عدولی اور بغاوتیں کثرت سے ہونے لگیں تو قانون آ جاتا ہے. تو وہی قانون اللہ نے کہ جو اپنے عذاب سے نازل کرنے کا مقرر فرمایا ہے اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. پہلے تو میں ترجمہ کر دوں، پھر اس کی تھوڑی بہت تشریح کروں گا حدیثوں سے اور تاریخوں سے، پھر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب کسی آبادی، کسی بستی، کسی ملک، کسی قریے اور کسی قوم کی تباہی کا وقت آتا ہے، ان کی ہلاکت اور بربادی کا وقت آتا ہے، تو یہ اتفاقات نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے اسباب کا ایک مسلسل سلسلہ قائم ہے. وہ لوگ اور وہ بستیاں خود اپنے اوپر اس ہلاکت کو مسلط کرتی ہیں، اس تباہی کو خود خریدتی ہیں. چنانچہ فرمایا کہ اس میں خوش عیش لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے. خوش عیشی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، یعنی عیاشیوں کی کثرت ہو جاتی ہے. عیاش لوگوں کا ٹولہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اکثریت اس قوم کی عیاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے.
جو قوم اپنے آپ کو تباہی میں داخل کرنا چاہے اور بربادی اپنے اوپر مسلط کرنا چاہے تو اس میں عیاشیاں آ جاتی ہیں. ایک بڑی اکثریت ہوتی ہے اس قوم کی کہ جو عیاشی میں مبتلا ہوتی ہے. اور عیاشی آپ جانتے ہیں, تھوڑی تفسیر کروں گا اس کی بعد میں انشاءاللہ. جب عیاشیاں آتی ہیں تو فرمایا کہ پھر نافرمانی آتی ہیں اللہ کی. عیاشی سے نافرمانی پیدا ہوتی ہے, لہذا وہ خوب اودھم مچاتے ہیں نافرمانیاں کر کے ملک کے اندر اور اپنی بستی کے اندر. ففسقوا فیہا, بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اودھم مچا دیتے ہیں. بس یہ انہوں نے اپنے لیے یہ کام مقرر کیا کہ عیاشی میں مبتلا ہوئے اور عیاشی کا نتیجہ ہے اللہ کی نافرمانی, عیاشی کا نتیجہ ہے دین سے اور آخرت سے غفلت, عیاشی کا نتیجہ ہے شیطانی راستوں کو اختیار کرنا. عیاشی کا مطلب ہے کہ اپنی دنیا کو ہر طریقے سے آزادانہ طور پر اپنی خواہشات کو پورا کرنا. اور جب ایسا ہوتا ہے تو فرمایا فحق علیہ القول, اب ہمارے عذاب کا جو حکم ہے وہ وہاں مقرر ہو گیا, ثابت ہو گیا. فدمرناها تدمیرا, ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں ایسی بستی کو, یعنی ایسے لوگوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو پیس کر رکھ دیتے ہیں, ایسی قوموں کو بالکل صفائے ہستی سے مٹا دیتے ہیں. اللہ کو نافرمانی پسند نہیں. خلاصہ یہ کہ اس میں اللہ تعالی نے یہ قانون بیان فرمایا کہ قوموں کا عذاب خود ان کے اختیار میں ہے. اگر وہ اپنے اوپر عذاب نازل کرانا چاہیں تو یہ ان کو اختیار ہے, اور اگر وہ عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیں تو اس کا بھی اختیار ہے. عذاب نازل کرانے کا اختیار دو چیزوں پر ہے, کہ عیاشیوں کی کثرت ہو جائے, دوسری چیز یہ ہے کہ نافرمانیاں کثرت سے ہونے لگیں, یعنی اکثریت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے, اس کی حکم عدولی کرنے لگے, اس کے احکام کو نہ صرف فراموش کر دے بلکہ ان احکام کے خلاف خم ٹھوک کر مقابلے میں آ جائے, اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو جائے, اپنی موت سے آنکھیں بند کر لے, اپنی قبر سے وہ بالکل علیحدہ ہو جائے, اور دنیا میں جتنی بھی تھوڑی سی زندگی ہے چند دن کی, اس زندگی کو اپنی آزادانہ خواہشات میں گزارے. یہ عیاشی جب آتی ہے تو اس کے بعد لا محالہ نافرمانی آتی ہے. چنانچہ آپ کو تجربہ ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ جو لوگ عیاش نہیں ہوتے وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں, اور جو عیاش ہو گیا بس کچھ نہ پوچھیے, اللہ محفوظ رکھے. اور جب عیاشی آ گئی تو لا محالہ اب اس کے اوپر نافرمانی آئی, نہ اللہ کا خوف دل میں ہے, نہ کسی بڑے کا احترام قلب کے اندر ہے, عیاش آدمی ایسی ہوتا ہے, نہ کسی چھوٹے کا کوئی خیال ہے, نہ اس کو معاشرے کا خیال ہے, نہ اسے اخلاق کی طرف توجہ ہے. لا محالہ وہ پھر آزادانہ زندگی گزارتا ہے اس طرح کہ جس قدر بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں ان کو وہ اختیار کرتا ہے, اور مست ہوتا ہے ان کے اندر ایسا عیش کے اندر گھر جاتا ہے اور اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے کہ دوسری طرف توجہ نہیں دیتا. جب ایسے لوگوں کی کثرت ہو جائے, جب ایسے لوگ نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں, تو بس انہوں نے اپنے اوپر عذاب کا استحقاق حاصل کر لیا. چنانچہ اللہ کا عذاب آتا ہے اور آ کر وہ پیس کر رکھ دیتا ہے. اس کے آگے آیت اللہ نے بیان فرمائی, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, کہ ہمارا یہ قانون صرف اس امت کے لیے نہیں, بلکہ یہ قانون ہمارا شروع سے, اور اسی قانون کے ماتحت ہم نے بہت سی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی قوم کو, پھر ان کے بعد دوسری قوموں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, ان کو ہلاک کر دیا. یہاں تو قرآن کریم نے صرف اتنا ہی اشارہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام سے یہ قانون چل رہا ہے ان کے زمانے سے, اور قیامت تک یہی قانون جاری رہے گا. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کی قوم کس قدر نافرمانیوں میں مبتلا تھی, تقریباً ہر ایمان والا اس سے واقف ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام نے حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کو اللہ تعالی نے ما فوق العادت عمر عطا فرمائی تھی. عام طور پر اتنی عمر ہوتی نہیں, 950 سال کی عمر تھی, جیسا کہ خود قرآن کریم میں ہے. اتنی بڑی عمر میں, اتنی طویل عمر میں ان کی قوم کی 3-4 نسلیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آئیں. ہر نسل کو انہوں نے تبلیغ کیے اور بڑی مصیبتیں اٹھائیں, لیکن کسی نے بھی ان کی بات کو تسلیم نہ کیا. کفر و شرک میں تو مبتلا تھے ہی, دوسرے اور گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہوئے. یہ یقین رکھیے آپ کہ اس زمانے میں, یعنی امت محمد کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم, کفر و شرک پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. حالانکہ بدترین گناہ عذاب آتا ہے تو وہ کبیرہ گناہوں پر آتا ہے. تو کفر و شرک میں وہ قوم مبتلا تھی, پھر دوسرے کبائر کے اندر, دوسرے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہوئی, اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ الصلات والسلام کو ستانا شروع کیا. پہلے ان کا مذاق اڑایا, جیسا کہ قرآن کریم میں جب وہ اپنے کوہ استقلال تھے اور وہ تبلیغ سے باز نہ آئے تو انہیں مارنا شروع کیا. روایت میں آتا ہے کہ اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے حضرت نوح علیہ الصلات والسلام, اور وہ یہ سمجھ کر کہ یہ مر گیا چھوڑ کے چلے جاتے تھے. لیکن پھر وہ تندرست ہو کر پھر یہ کام شروع کر دیتے, پٹتے رہتے تھے, بے ہوش ہوتے رہتے تھے, زخم کھاتے رہتے تھے, اور پھر تندرست ہونے کے بعد پھر یہی کام شروع کر دیتے. ایک نسل اسی پر گزر گئی, لیکن انہوں نے کوئی بد دعا نہ کی, اور اس امید میں رہے کہ ان کے بعد جو نسل آ رہی ہے شاید وہ میری بات قبول کر لے. آنے والی نسل نے اور زیادہ بدتر معاملہ کیا ان کے ساتھ, اس کو بھی برداشت کرتے رہے. اسی طریقے سے 8-10 نسلیں آ گئیں. ایک روایت میں 3 نسلوں کا ذکر ہے کہ 3 نسلیں ان کے سامنے آئیں, لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ 8-10 نسلیں ان کے سامنے آ گئیں. اور سب نے اس پہلی نسل سے زیادہ بعد والی نسل نے ان کے ساتھ بدترین معاملہ کیا. بتائیے کسی کو مارنا, کسی کافر کو ناحق مارنا ناجائز ہے؟ مومن کو اگر کوئی ناحق مارے گا تو اس سے بڑا گناہ ہے, اور اللہ کے کسی نیک بندے کو مارے گا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے, اور نبی کو مارے گا تو بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہ ان کے جمع ہوتے رہے. اب انہوں نے اپنے اوپر استحقاق حاصل کر لیا اللہ کے عذاب کا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دے دی گئی کہ اب تم کشتی تیار کرو, ہم ان پر عذاب نازل کریں گے. 950 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کی بات کو تسلیم کرنے والے خود کل 80 آدمی تھے. بتائیے کیا حال تھا اس وقت. کل 80 آدمی اور ایک روایت میں 82 آدمی تھے. چنانچہ اللہ کا عذاب آگے. قرآن کریم میں یہ قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور سورہ ہود میں آیا ہے. 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں سورہ ہود کے اندر موجود ہے. اسی میں طوفان کا قصہ بھی. چنانچہ طوفان آ گیا اور پوری آبادی کو تہس نہس کر دیا گیا, سب غرق ہو گئے. صرف وہ لوگ بچے کے جو کشتی کے اندر موجود تھے. 6 مہینے تک اس روئے زمین پر پانی کا طوفان رہا, پھر رفتہ رفتہ وہ طوفان ختم ہو گیا, خشک ہو گئی زمین. جتنی بھی اس کے بعد انسانی آبادی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے, کیونکہ یہ 82 آدمی جب کشتی سے اترے تو ان کی بھی وفات ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 صاحبزادے زندہ رہے. انہیں سے پوری انسانی آبادی ہوئی. دیکھیے اللہ تعالی کا یہ قانون آ گیا. لوگ ٹھیک ہو گئے. تازہ تازہ قصہ تھا عذاب کا اور آنے والی نسل بھی ایمان والوں کی تھی, اس لیے معاملہ ٹھیک ہو گیا. دنیا میں امن و امان ہو گیا, اللہ کی جانب سے برکتیں نازل ہونے لگی. کہ ان کے بعد پھر ایک قوم اور آئی جو قوم عاد کہلاتی ہے. ان کو اللہ تعالی نے بہت ہی طاقت قوت اور بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا. آج ہم تصور نہیں کر سکتے کتنی طاقت ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. بڑے اونچے اونچے ان کے قد تھے. طاقت اور قوت کا یہ ان کے اس سے اندازہ لگائیے اس روایت سے جو میں ابھی بتاتا ہوں, کہ اللہ نے یہ قوت ان کو عطا فرمائی تھی کہ وہ پہاڑ کی چٹانوں کو پکڑ کر کھینچتے اور توڑ لیتے اور ان چٹانوں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر لے جاتے. پہاڑ کی چٹان معمولی چیز نہیں ہے, رکھ کر لے جاتے اور جہاں دل چاہتا زور سے پھینک دیتے, جیسے ہم چھوٹا پتھر پھینکتے. اتنی طاقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی. قرآن کریم میں ان کی قوت کا ذکر ہے, کئی جگہ یہ ذکر آیا. ان کو اللہ نے سنگ تراشی کا فن عطا فرمایا تھا, یعنی پتھروں سے مکان بنانا. زمین پر وہ مکان بنا کر رہ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ قد بہت اونچے تھے ان کے. تو اللہ نے ان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے فن سنگ تراشی عطا فرما دیا. بڑے بڑے پہاڑوں کو وہ کاٹ کر اور ان کو چھیل چھال کر اپنے رہنے کے کمرے اور مکان بناتے تھے اور ان کے اندر رہا کرتے تھے. ان کی حکومت بھی تھی اس زمانے میں. دوسری اور قومیں جتنی بھی تھیں وہ سب ان سے ڈرتے تھے, سب ان کے محکوم تھے, کیونکہ بلا کی قوت اللہ نے ان کو دی تھی. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جانب بھیجا گیا کیونکہ وہ بھی کفر و شرک میں مبتلا ہوئے اور اس کے بعد کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوئے. انہوں نے عرصہ دراز تک تبلیغ کی لیکن چند کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا. اللہ کا قانون یہی آ گیا جو قرآن کریم میں مذکور ہے اور شروع آیت میں میں نے پڑھ دیا تھا. جب انہوں نے اودھم مچایا ملک کے اندر, نافرمانیوں کا ڈھیر لگا دیا, ان کی غالب اکثریت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی, آ گیا قانون. ان کے اوپر سب سے پہلے قحط اور خشک سالی یعنی بارش کا معاملہ, اس کا عذاب آیا. پانی خشک ہو گیا, کنویں خشک ہو گئے, بارش بند ہو گئی, ان کے جانور مرنے لگے, خود بھی بھوکوں میں مبتلا ہو گئے, کوئی بدنی قوت کام نہیں آئی, اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت آ ہی نہیں سکتی ہے کام. تمام فن اور ہنر ان کا رکھا رہ گیا, دھرا کا دھرا رہ گیا. اب وہ بڑے پریشان ہوئے, چنانچہ انہوں نے دعائیں کرنا شروع کی, اس لیے کہ کافر اور مشرق بھی ایسے مواقع پر اور ایسی سخت تکلیفوں میں رب کو ہی پکارتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے. دعا کرنا شروع کر دی. چنانچہ قرآن کریم میں آیا اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی کہ ایک بادل نمودار ہوا, وہ سمجھے کہ یہ بادل ہمارے اوپر بارش برسانے کے لیے آیا ہے, خوش ہو گئے, میدان میں نکل آئے, ناچنے کودنے لگے. وہی جیسے جو اس قسم کے لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے کہ ذرا سی خوشی کے اندر وہ آفے سے باہر, اخلاقی حدود شرعی حدود سب پامال, اور مست ہو کر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کرتے ہیں, خوشی میں ناچنے کودنے لگے. حدیث میں آیا کہ اس بادل میں ایک ذرا سا سوراخ ہوا, حلقے کی برابر انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کو ملا لیں, اتنے بڑے حلقے کی برابر سوراخ ہوا, اس میں سے ہوا نکلی, ہوا کا طوفان نکلا. جب ہوا طوفانی شکل اختیار کرنے لگی تو بھاگے اپنے ان پہاڑوں کے مکانوں میں جو انہوں نے بنا رکھے تھے, اپنے جانوروں کو مضبوطی سے باندھ دیا. لیکن اللہ کے عذاب سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ وہی محفوظ رہ سکتا ہے کہ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے, اور کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا. روایت کے اندر آیا کہ اس ہوا کا طوفان اس قدر سخت تھا کہ پہلے تو اس ہوا کے طوفان نے ان کی تمام چیزوں کو اڑا کر پھینک دیا, پھر ان کے وہ جانور جو بندھے ہوئے تھے ان کو اٹھایا, ہوا نے اوپر اٹھایا اور پٹک دیا. اب تو یہ بڑے گھبرائے, یہ تو کچھ اور چیز معلوم ہوتی, روایت میں آیا کہ ان کے بڑے بڑے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے اوپر اٹھایا اور پٹک دیا، ایک باقی نہ رہا. قرآن کریم میں مذکور ہے، میں نے خلاصہ ذکر کیا ہے اس کو. آٹھ دن تک، سات دن تک ان پر ہوا کے طوفان کا عذاب مسلط رہا. سخرہا علیہم سبع لیالی و ثمانیت ایام، آٹھ دن تک مبتلا رہا، وہ مسلط رہا ان کو. تباہ ہوگا. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، ان کو خبردار کر دیا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. چنانچہ وہ وہاں سے چلے گئے. وہ محفوظ رہے، وہی محفوظ رہے گا جو اللہ کی پناہ میں آئے گا. یہ قوم گزر گئی، دنیا میں امن و امان قائم ہو گیا، ایمان کا دور دورہ ہو گیا. پھر ایک قوم اور آئی، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، اور وہ کہلاتی ہے قوم ثمود. یہ بھی اپنے زمانے میں اوروں سے زیادہ طاقتور اور قد آور تھے، اور ان کا بھی طریقہ وہی تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے مکان بناتے تھے اور رہتے تھے. انہوں نے بھی کفر و شرک اور نافرمانیوں کی یلغار کر دی. اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر تبلیغ شروع کی، لیکن ایمان نہ لائے مگر بہت تھوڑے آدمی، جیسا کہ سورہ آراف میں ان کا قصہ پورا مذکور ہے. تھوڑے سے آدمی ایمان لائے. ان بدبختوں نے یہ کہا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن آپ ایک معجزہ دکھا دیجیے. ہمیں معجزہ دکھائیے تو ہم یقین کر لیں گے. معجزہ انہوں نے یہ طلب کیا کہ یہ سامنے والا پہاڑ جو ہے، اس یہ پہاڑ شق ہو جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی پیدا کر دیجئے. پہاڑ میں سے اونٹنی، وہ اونٹنی بھی گابھن ہونا چاہیے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، پہاڑ شق ہوا اور اس میں سے ایک اونٹنی جو گابھن تھی نکل آئی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اللہ کی اونٹنی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی اونٹنی. پھر قصہ لمبا ہے، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. یہاں تک سرکشی بڑھی ان کی، بجائے ایمان لانے کے اس کو قتل کر دیا، اور اپنے ملک میں انہوں نے وہ اودھم مچایا کہ نیک لوگوں کی زندگی دوبھر ہو گئی. ایسا اودھم مچایا. یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں ان کو ذرا ذہن میں رکھیے، اور اپنے معاشرے کو دیکھتے چلے جائیے. لہذا اللہ کے عذاب کا استحقاق ان پر ہو گیا، قانون آ گیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتا دیا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تین دن میں آ جائے گا. تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے ملک میں تین دن تک تم زندہ رہو گے. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. کہنے لگے مذاق اڑا کر کہ اچھا کیا علامت ہوگی اس کی بتاؤ، اللہ کے عذاب کی. لیکن مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کا، رسول کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. معاشرے کو اپنے دیکھتے جائیے اور اس تاریخ کو دیکھتے جائیے. حضرت صالح نے فرمایا وحی کے ذریعے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر عذاب آ جائے گا. ہنسے اور مذاق اڑایا ہو کہ دیکھو اس بڈھے کو کیسی باتیں کر رہا ہے. کہیں خوب بڑے تنومند اور خوبصورت لوگ تھے، خوبصورت کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ لیکن جب عذاب کا وقت آ گیا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو گیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اپنے متبعین اور اپنے ساتھیوں کو لے کر، عذاب آ رہا ہے. وہ تو چلے گئے. ان کے جاتے ہی جب تک نبی رہتا ہے عذاب اللہ کا نہیں آتا. یہ اللہ کا قانون یہ بھی ہے، نبی جب تک رہتا ہے کسی بستی میں عذاب نہیں آتا. اس لیے جتنے بھی عذاب آئے پہلے اس میں نبیوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، ایسے ہی یہاں بھی ہٹا دیا گیا. پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، تو اب انہیں یقین سا ہونے لگا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا بڈھا وہ صحیح ہے. لیکن ابھی اور انتظار کرو، دوسرے دن سرخ ہوئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے. اب سمجھ گئے کیا عذاب آ جائے گا. اللہ کو مانتے تو نہ تھے لیکن عذاب کو مانتے تھے، لہذا عذاب آیا. قرآن کریم میں فأخذتهم الصیحة مصبحین، صبح کا وقت تھا، ایک خوفناک چیخ شروع ہو گئی. صیحہ کہتے ہیں خوفناک چیخ کو، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ بڑھتی رہی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے. پہلے کان پھٹے، اس کے بعد دل پھٹے اور کلیجے پھٹ گئے، اور سب کے سب وہیں پر ڈھیر ہو کر رہ گئے. زمین پاک و صاف ہو گئی. ایمان والے پھر ہو گئے، امن و امان قائم ہو گیا، برکتیں آ گئیں. اس کے بعد پھر اور قومیں آئیں. معاملہ بڑا طویل ہو جائے گا اگر میں تاریخ آپ کے سامنے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اس کو ذکر کروں. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کا یہ قانون شروع سے ہے، اور یہ قانون چونکہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے قیامت تک رہے گا. اس لیے اس غرے میں اور دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے. جب قانون کی تشریح آپ نے سن لی اور اس کی تائید میں یہ تاریخ قرآن کریم کی تاریخ بھی سن لی، تو اب پھر آئیے اس آیت کی طرف کہ دو چیزوں پر اللہ نے اپنے عذاب کا مدار بتایا ہے. ایک ہے عیاشی، دوسرے ہے نافرمانی. یہاں ایک اور سوال جو پیدا ہو سکتا ہے ذہنوں میں، اس کو بھی ذکر کر کے جواب دیتا چلوں. ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر عیاشیوں کی کثرت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نیک لوگ بھی ہیں. ایسے ایسے نیک لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر آج بھی کہ ہم ان کی نیکی کی قسم کھا سکتے ہیں. ایسے ایسے نیک لوگ. پھر یہ کیا بات ہے کہ نیک لوگ موجود ہیں اور پھر بھی عذاب آ جائے؟ سو اس سلسلے میں میں خود کوئی جواب نہیں دیتا، حدیث شریف میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جو بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتب حدیث میں بھی ہے، اللہ کے خاص عذاب کا ذکر کیا اس امت پر، اور وہ عذاب تھا زمین میں دھس جانے کا. کہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. اس خاص عذاب کا ذکر کیا تو آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون, کیا ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اور ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں بڑے نیک لوگ موجود ہیں. نیکوں کی موجودگی میں اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم, ہاں آ جائے گا. لیکن جب اذا کثر الخبث, جب گناہ یعنی یہ گناہ شریعت اور قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے خبث, خبث خبیث سے ہے اور خبیث آپ جانتے ہیں غلیظ کو کہتے ہیں. گناہ جو ہے قرآن کریم اور حدیث کی زبان میں بہت ہی غلیظ قسم کی بدبودار چیز ہے, اس لیے گناہوں کو حدیث میں اکثر اور قرآن کریم میں کہیں کہیں خبث کے ساتھ تعبیر کیا گیا, خبث خبیث چیز. فرمایا اذا کثر الخبث, ہاں جب گناہوں کی بدبودار گناہوں کی کبیرہ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اگرچہ نیک لوگ موجودوں عذاب آ جائے گا. اس لیے اس دھوکے میں نہ رہنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں اور ہماری برادری میں فلاں بڑا اللہ کا ولی ہے اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اس ولی کی برکتیں ملیں گی لیکن وہ ولی عذاب کو نہیں ٹال سکتا, عذاب تو آئے گا ولی کے اوپر بھی آئے گا. کیونکہ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا اسی زمین میں دھسانے کے عذاب میں فرمایا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو گناہ کرنے والے نہ ہوں گے لیکن ان کا معاملہ آخرت میں ہوگا, جب آخرت میں وہ اٹھائے جائیں گے تو اپنے عمل پر اٹھائے جائیں گے, وہاں پر ان کو راحت ملے گی, عذاب سے دنیا میں محفوظ نہیں ہوگا. تو قرآن کریم نے دو چیزوں کو بنیاد بتایا ہے عذاب الہی, عیاشیوں کی کثرت اور نافرمانیوں کی کثرت. یہ کثرت انسانوں سے پیدا ہوتی ہے, کثیر انسان عیاش بن جائیں عیاشیوں کی کثرت ہو گئی, اکثر انسان نافرمان بن جائیں نافرمانیوں کی کثرت ہو گئی. اب ذرا آپ دیکھیے اپنے اس موجودہ معاشرے کو, خصوصاً شہری معاشروں کو, خصوصاً بڑے بڑے شہروں میں رہنے والوں کو, کہ ان میں کثرت کس چیز کی ہے, اکثریت کس طرف جا رہی ہے, غالب اکثریت کا کیا مزاج ہے, عیش و عشرت, راحت و آرام, اور ان راحت و آرام میں حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں, عیاشیاں, آزادانہ خواہش نفسانی کو پورا کرنا, یہی عیاشی. اور یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ ہیں, جیسا کہ اس سے پہلی مجلسوں میں میں آپ کے سامنے کھل کر عرض کر چکا ہوں. لہذا گناہ کبیرہ کی کثرت بھی, صاحب ڈرو اللہ کے عذاب سے, دنیا کا عذاب بھی اللہ کا بہت سخت ہے, اللہ محفوظ رکھے ہم میں سے ہر ایک کو, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق, قرآن نے فرمایا ہے کافروں کے سلسلے میں, منافقوں کے سلسلے میں, کہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب پہنچے گا, ولعذاب الآخرۃ اشق, اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے. اللہ کا عذاب ایک تو آسمانی ہوتا ہے, اللہ محفوظ رکھے, ایک عذاب اس کا زمینی ہوتا ہے جو زمین سے پھوٹتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے, اور دوسرے عذاب جو ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ان بندوں اور ان انسانوں کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں. قحط پڑ گیا, یہ بھی اللہ کا عذاب. خانہ جنگی شروع ہو گئی, یہ بھی اللہ کا عذاب. بیماریوں کی کثرت ہو گئی اور یہ بھی اللہ کا عذاب. پریشانیوں کی الجھنوں میں مبتلا ہو گئی, یہ بھی اللہ کا عذاب. اولاد کی جانب سے سرکشی شروع ہو گئی, یہ بھی اللہ کا عذاب. بیوی کی نافرمانی شروع ہو گئی, اللہ کا عذاب. شوہر نے ظلم کرنا شروع کر دیا بیوی کے اوپر, یہ بھی اس پر اللہ کا عذاب. بہت سی صورتیں ہیں اللہ کے عذاب کی اس دنیا میں. اس امت کو اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں محفوظ رکھا ہے آسمانی عذاب سے بھی اور زمینی عذاب سے بھی. یعنی ایسا آسمانی عذاب کہ جس سے پوری امت ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. کہیں گاہے گاہے آ جائے وہ اور بات ہے. چنانچہ آسمان سے پتھر تو نہیں برسیں گے, برسیں گے پوری امت کے اوپر. یہ اللہ کا آسمانی عذاب ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بم برسنے لگے بعض علاقوں پر, یہ اس عذاب کی دوسری شکل. زمین سے طوفان تو نہیں پھوٹے گا جیسے حضرت نوح کے زمانے میں پھوٹا. البتہ کوئی دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ بعض علاقوں میں آئے بعض میں نہ آئے, سیلاب آ جائے یا اور کوئی صورت ہو پانی کی. تو یہ دو قسم کے عذاب کہ جن سے پوری امت تباہ ہو جائے اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس امت کو. تیسرا عذاب ہے وہ آپس کی خانہ جنگی, اختلافات, افتراق, سر پھٹول, نفرتیں, دوسرے کو برداشت نہ کرنا. ہر شخص یہ چاہے کہ تمام لوگ میری رائے پر آ جائیں, یہ عذاب الہی ہے. اس کو میں خود نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کریم میں ان تینوں عذابوں کا ذکر ہے. فرمایا هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے اوپر سے. او من تحت ارجلكم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے, یعنی زمین سے. یہ دو عذاب آ گئے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ سے دعا کی کہ میری امت کو ہلاک نہ کیجیے ان دو عذابوں سے. اللہ نے قبول فرما لی. اور یلبسکم شیعہ ویذیق بعضکم بعض بعض, یہ تیسرا عذاب آیا. یا یہ کہ تم آپس میں مختلف ٹکڑیوں میں اور مختلف جماعتوں میں بٹ جاؤ اور ایک دوسرے کو خوب ستائے اور خوب اس کو تکلیف پہنچائے, قتل و غارت گری کرے, یہ بھی عذاب ہے اللہ. اللہ کے عذاب کی بہت سی صورتیں. تمام امت تو ہلاک نہ ہوگی عذاب عام میں, البتہ بعض علاقوں میں وہ عذاب آتا رہے گا. اس عذاب کا لانا اور اس کا ٹالنا بندوں کے اختیار میں. نافرمانیوں کی کثرت ہوگی, گناہ کبیرہ زیادہ ہوں گے, عیاشیاں زیادہ آ جائیں گی, اللہ کا کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیاشیاں کس قدر کثرت سے ہو رہی ہیں, خصوصاً بڑے شہروں میں, اور دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں خصوصاً بڑے شہروں میں. کوئی اس کی طرف توجہ دینے والا نہیں. قرآن کریم بار بار پکار کر کہہ رہا ہے امت سے کہ دیکھو یہ قانون ہے ہمارا, اس قانون کو سامنے رکھو اور اپنی زندگی کو درست کرو. ورنہ ہمارا قانون آ جائے گا اور پھر تمہیں کوئی بچا نہ سکے گا. نافرمانیوں کو چھوڑ دو, تمہارے اختیار میں ہے. گناہ کبیرہ سے باز آ جاؤ, یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے. بار بار قرآن پکار کر کہہ رہا ہے, لیکن ہم کیا جانیں قرآن کو اور کیا اس کی پکار اور اس کی دعوت کی طرف توجہ دیں. ہم تو عیاشی میں مبتلا ہیں, اور عیاشی تو انسان کی عقل کو اور اس کے دماغ کو بالکل مستور یعنی پس پردہ کر دیتی ہے. اس کو کچھ نظر نہیں آتا عیاشی میں, اچھا برے اچھے برے کو وہ سمجھتا نہیں. عقل اس کی پوشیدہ ہو گئی, مستور اور مغلوب ہو گئی. اس لیے وہ قرآن کی پکار کو کیا سمجھے گا. حالانکہ قرآن برابر متنبہ کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے. یہ تو ایک ہی آیت میں نے سنائی آپ کو, قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی آیتیں ایسی مل جائیں گی جس میں اس قانون کا ذکر ہے. وہ میرا مقصود تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ اور پوری قوم اور پورا معاشرہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے اوپر عذاب الہی کو مسلط کر لے, اور اس کے اختیار میں ہے کہ وہ عذاب الہی کو ٹال دے. اب اگر کوئی اندھا بن کر, عقل کا اندھا بن کر, دل کا اندھا بن کر عذاب الہی کو اپنے اوپر مسلط کرنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں, اور اس کے اوپر یہ قانون نافذ ہو جائے گا. اس لیے اس کی طرف توجہ فرمائیں. اور یہ بھی ایک بات درمیان میں عرض کر دوں کہ جب تک بعض لوگ یا بعض برادریاں اللہ کی حکم و دولی کا نہیں کرتے بلکہ نیکی کی زندگی گزارتی ہیں, تو وہ اس دنیا میں وہ عذاب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا اس سے محفوظ رہتی ہیں. ان کو سکون حاصل ہوتا ہے, وہ امن و امان میں ہوتے ہیں, وہ اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں, پریشانیاں ان کے پاس نہیں آتی, اللہ تعالی کی جانب سے ان پر برکتیں نازل ہوتی ہیں, غیب سے ان کی مدد ہوتی ہے, اور ایسی مدد ہوتی ہے کہ انہیں خود حیرت ہوتی ہے کہاں سے یہ مدد آئی. اس لیے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہے جو دنیا میں حاصل ہوتا ہے, اور اللہ کے احکام سے بغاوت کا وہ نتیجہ ہے جو بصورت عذاب آتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی انفرادی زندگی اور گھریلو زندگی کو بھی اگر پرسکون بنانا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے, اور اگر اپنی گھریلو زندگی کو انتشار میں مبتلا کرنا, پریشانی میں مبتلا کرنا ہے تو اس کا اختیار بھی ہمیں حاصل ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ اپنے بہت سی حدیثوں کے اندر امت کو اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تم میرے حکم کے خلاف کرو گے تو تمہیں دنیا میں ذلت و رسوائی اور پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. امت کو, پوری امت کو, مردوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ قانون اللہ کا ہے. حدیث کے الفاظ نہیں پڑھ رہا, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, جوئل پڑھے دیتا ہوں. جوئل استغار علی من خالف امری, کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کی قسمت میں ذلت و رسوائی ہوگی, پریشانیاں ہوں گی. گویا یہ قانون الہی اللہ نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا
اور وہی قانون اس آیت کے اندر بھی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر اور آپ کی باتوں پر عمل کرنا اس دنیا کے اندر بھی جنت کا جنت بنا دینے والی چیز ہے زندگی کو، اور آخرت میں بھی جنت ملے گی، اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا دنیا میں بھی جہنم بن جائے گی یہ زندگی، اور آخرت کا حال اللہ جانے. تو آپ نے بھی صاف طریقے سے فرما دیا، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور میری معزز بہنوں، ذرا اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے دن یہاں دنیا میں رہیں گے. جتنے دن بھی رہیں تو اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سکون سے، اطمینان سے، امن و امان سے، فراخ بالی سے، کشادگی رزق سے یہ زندگی گزر جائے. سب کی یہی تمنا، یہی کوشش ہے کہ دنیا کی زندگی اچھی طرح گزر جائے، اور دنیا کی زندگی کی اچھائی اور نعمتیں ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں، اس وقت عرض کیے دیتا ہوں. امن و امان حاصل ہو، اور کھانے کے یعنی اس کو ضرورت کے مطابق رزق ملے، اور اس کو صحت بدنی حاصل ہو. فرمایا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اسے مل گئیں. امن و امان، یہ تین چیزیں بڑی نعمتیں اللہ کی اس دنیا میں. من اصبح آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا بہا ذاتیرہا. یہ حدیث کے الفاظ بھی یاد آ گئے کہ جس کو امن و امان حاصل ہو اپنی ذات میں اور اپنے گھر والوں میں، اور اس کے جسم کو اور اس کے بدن کو بھی صحت حاصل ہو، عافیت و سلامتی حاصل ہو، اور اس کے پاس بقدر ضرورت کھانے کو بھی ہو، تو فرمایا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اسے مل گئیں. یہی تین چیزیں ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئیں، اور یہ تین چیزیں ہر حکومت کے مقاصد میں داخل ہوتی ہیں. امن و امان کا مسئلہ، صحت و تندرستی کا مسئلہ، اور پھر رزق کا مسئلہ، روٹی کا مسئلہ. لیکن جس انداز پر حکومتیں اس کو حل کرنا چاہتی ہیں حل نہیں ہوتے، وہ راستہ غلط اختیار کیا، اس راستے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ اور گھمبیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھا سیدھا طریقہ بتا دیا کہ یہ تینوں نعمتیں حاصل ہو جائیں گی تم اللہ کے احکام پر اور میری سنت پر عمل کرو، دنیا میں حاصل ہو جائیں. اب بتائیے کہ مقصود تو حاصل ہوتا ہے اس راستے سے، دنیا کی زندگی کا مقصود بھی اس راستے سے حاصل ہوتا ہے، اور آخرت بھی اس سے حاصل ہوتی ہے. ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ دنیا میں اس کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. اس لیے آپ حضرات سے بس یہی درخواست ہے، پہلے اپنے آپ کو میں خطاب کر کے نصیحت کرتا ہوں کہ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالی کے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے. کچھ عرصے کے بعد اس کی برکتیں سامنے آ جائیں گی، دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی، کوئی پریشانی قریب نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شیطانی راستے، شیطانی دھندے اور یہ گمراہی کے راستے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور مزید پھیلائے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ان سے ہمیں سب کو اور پورے معاشرے کو نجات کامل عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں سے، خصوصاً کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی
ہماری ہمارے اوپر اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں امن و امان کی دولت عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے, کسی کا دست نگر نہ بنائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے, بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے, برحمتک یا ارحم الراحمین. وعلیکم السلام. کیوں حضرت نماز پڑھوائیں گے یہاں یا چلے جائیں گے؟ وعلیکم السلام.